آگے سبق دیکھیے بھائی. وَمَن يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْعَوَالِي رُكِبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ وَمَن لَّمْ يَدُدْ عَنْ حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ وَمَن يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ وَمَن لَّمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَمْ يُكَرَّمِ. زہیر ابن ابی سلمہ کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں, اور تشبیب کے بعد پھر دو سرداروں کی تعریف, اور اس کے بعد لوگوں کو جنگ کی ہولناکیوں پر تنبیہ کرنے کے بعد اب شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے بعض تجربات اور قیمتی باتیں اور قیمتی نصیحتیں ذکر کر رہا ہے. تو آگے وہ کہتا ہے وَمَن يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْعَوَالِي رُكِبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ. عَصَى يَعْصِي کے معنی ہیں نافرمانی کرنا, بات نہ ماننا. اطراف, اطراف جمع ہے طرف کی, اور طرف جانب کو کہتے ہیں, کنارے کو, جانب اور کنارہ. الزِّجَاج, یہ بعض کتابوں میں الزجاج لکھا ہوگا, یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی, زا پر کسرہ ہے. الزجاج, اور زجاج جمع ہے زجن کی بھائی, زا پر ضمہ ہے زجن, اس کی جمع ہے زجاج. اور زجن یہ نیزہ جو ہے, نیزہ بھائی جس کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے, لڑائی کی جاتی ہے, اس نیزے کا ایک حصہ تو نوکیلا ہوتا ہے, نوکدار, اور نوکدار تیز دھار والا لوہا اس پر لگا ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے نیزے کا جو دوسرا کنارا ہے اس پر بھی لوہا لگایا جاتا ہے تاکہ لکڑی پھٹ نہ جائے بھائی. تو جو تیز دھار والا سرا ہے اس پر جو لوہا لگا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں سینان بھائی, سینان, تیز دھار جو ہے جو نیزے کا پھل ہے. اور اسی طرح جو دوسرے کنارے پر لوہا لگا ہوا ہے جو نوکدار نہیں ہے اس کو کہتے ہیں زجن بھائی, زجن. تو سینان کون سا حصہ ہے نیزے کا؟ تیز حصہ, کاٹنے والا. اور زجن کون سا حصہ ہے؟ دوسرا حصہ. یطیعو, اطاع یطیعو کے معنی ہے فرما برداری کرنا, اطاعت کرنا. تو یہ ضد ہے عصا یعصی کی. العوالی, عوالی جمع ہے عالیتن کی, عالیتن کی. اور عالیتن نیزے کا جو پھل والی جانب ہے نصف, نیزہ جو ہے ایک حصہ نوکدار دوسرا حصہ غیر نوکدار, تو جو نوکدار ہے تیز پھل والا حصہ ہے وہ والا نصف حصہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالیتن, اور اسی کی جمع ہے عوالی. جبکہ دوسرا حصہ جس پر لوہا تو لگا ہے لیکن تیز روک والا نہیں اس کو کہتے ہیں سافلتن بھائی. تو عالیہ نیزے کا اگلا آدھا حصہ اور سافلہ نیزے کا پچھلا حصہ. جبکہ بعض شارحین اور اہل عربیت فرماتے ہیں کہ اگلے نصف حصے کو عالیہ نہیں کہتے بلکہ نیزے کا تقریباً شروع کا تیز حصہ جو ہے ایک ذراع کے لگ بھگ جو اگلا حصہ ہے اس کو عالیہ کہتے ہیں, یعنی ڈیڑھ فٹ کے لگ بھگ حصہ. بعضوں نے تو کیا کہا اگلے آدھے حصے کو عالیہ کہتے ہیں, اور بعض کیا کہتے ہیں آدھے حصے کو نہیں بلکہ اگلے ایک ذرا جو تھوڑا سا حصہ ہے ڈیڑھ فٹ کے قریب صرف اس کو عالیہ کہتے ہیں بھائی. رخ کی بات, رکب یرکب, ترکیب کا معنی ہے جوڑنا بھائی, جوڑنا, مرکب بنانا. کل لہزمی, لہزم کہتے ہیں ہر کاٹنے والی چیز کو, تیز دھار والی چیز, کاٹنے والی چیز اس کو کہتے ہیں لہزمن. تلوار ہو تیز کاٹنے والی ہو تو عربی میں کہتے ہیں سیف لہزمن, سیف لہزمن. اسی طرح اگر تیز زبان ہے, تکلیف دینے والی زبان ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں لسان لہزمن بہی. وَمَن يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْعَوَالِي رُكِبَتْ كُلَّ لَحْظَمِ. يُطِيعُ الْعَوَالِي, یہ حوالی یہ مفعول ہے یطیعو کے لیے, اور مفعول منصوب ہوتا ہے تو اس کو یوں پڑھنا چاہیے یطیعُ الْعَوَالِيَ, لیکن شعر کے اندر یاد رکھیے یہ یا کو ساکن پڑھنا ہے یطیعُ الْعَوَالِي, فتحہ نہیں پڑھنا اگرچہ یہ مفعول ہے. اور یہ ضرورت شعری کی بنا پر, کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا شعر کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں, ایک حرف یا ایک حرکت بھی ادھر ادھر ہو جائے پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے, تو یہاں پر اگر فتحہ پڑھا جائے تو شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس کو یہاں ساکن پڑھا جائے گا بھائی. تو شاعر کہتا ہے وَمَن يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْعَوَالِي رُكِبَتْ كُلَّ لَحْظَمِ, اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے أَطْرَافَ الزِّجَاجِ نیزے کے غیر نوکدار کنارے کی, یعنی نیزے کے نچلے کنارے کی جو نافرمانی کرتا ہے, فَإِنَّهُ يُطِعُ الْعَوَالِي, تو وہ فرما برداری کرتا ہے نیزے کے تیز حصے کی, پھل والے حصے کی. رُقِبَتْ كُلَّ لَحْظَمِ, یہ العوالی معرفہ ہے بھائی, اور معرفہ کے بعد رُقِبَتْ فعل آیا. میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد اگر فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنے گا, نکرہ کے بعد اگر کیا آئے فعل آئے تو اس کے لیے صفت بنے گا, جملہ بنے گا وہ فعل, پورا جملہ فعلیہ, اور جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو نکرہ کے بعد نکرہ آیا تو وہ اس کے لیے صفت بنے گا, لیکن اگر معرفہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے حال بنے گا, حال بنے گا, صفت تو بن نہیں سکتا کیونکہ وہ جملہ ہے, جملہ نکرہ ہے اور ما قبل میں معرفہ ہے, اور موصوف صفت میں تو تعریف و تنقیر میں مطابقت ضروری ہے. تو یہاں پر بھی العوالی یہ ہے ذوالحال, اور رُقِبَتْ كُلَّ لَحْظَمِ یہ پورا جملہ اس کے لیے کیا بنے گا, حال بنے گا. تو معرفہ کے بعد فعل آئے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے, حال بنتا ہے. جیسے قال اللہ تعالی, جگہ جگہ پڑھتے ہیں لفظ اللہ آیا, معرفہ ہے, بلکہ اعرف المعارف ہے بھائی, سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ کے اندر ہے بھائی, تمام لفظوں سے سب سے زیادہ تعریف لفظ اللہ میں ہے. اور تعالی اس کے بعد فعل آیا, اور ابھی میں نے ضابطہ بتایا معرفہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتا ہے, حال. تو یہ تعالی بھی کیا بنے گا, حال بھائی. قال اللہ, اللہ نے فرمایا, تعالی اس حال میں کہ اس کی ذات بڑی بلند ہے بھائی. تو جو کوئی نافرمانی کرتا ہے نیزے کے نچلے کنارے کی, فَإِنَّهُ يُطِعُ الْحَوَالِ, تو یقیناً وہ اطاعت کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے نیزے کے اوپر والے حصے کی. رُقِبَتْ كُلَّ لَحْظَمِ, اس حال میں اس کو جوڑا گیا ہے ہر تیز چیز کے ساتھ, یعنی اس پر نیزے کا پھل لگا ہوا ہے, اس حال میں کہ اس پر کیا لگا ہے, نیزے کا پھل لگا ہوا ہے, اس کو اس کی فرما برداری کرنا پڑتی ہے. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص نیزے کے نچلے کنارے کی نافرمانی کرتا ہے اسے نیزے کے اگلے تیز پھل والے حصے کی فرما برداری کرنا پڑتی ہے. مانا یہ ہے جو شخص چھوٹی بات کی پرواہ نہیں کرتا اور اس پر راضی نہیں ہوتا اسے بڑی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا یوں کہیں کہ جو شخص نرمی سے بات نہیں مانتا اسے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, یا یوں کہیں جو شخص صلح پر آمادہ نہیں ہوتا اسے جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جنگ اسے ذلیل کر دیتی ہے, اسے جھکا دیتی ہے اور اسے اس کی اطاعت کرنا پڑتی ہے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ یاد رکھو عرب کے اندر طریقہ یہ تھا کہ جب کسی سے دشمن وغیرہ سے یا کسی سے آمنا سامنا ہوتا, جب لوگوں کا آمنا سامنا ہوتا کسی کے پاس آتے تو نیزے کے تیز پھل کو پچھلی طرف رکھتے تھے اور وہ جو غیر نوکدار حصہ ہے نچلا حصہ ہے اس کو آگے کی طرف رکھتے تھے, یہ اشارہ ہوتا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں بھائی، صلح چاہتے ہیں. اور پھر اگر صلح پر بات نہ بنتی اور جنگ ناگزیر ہو جاتی تو پھر نیزے کے اگلے حصے کو آگے کی طرف کر دیا جاتا تھا بھائی. صورت ذہن میں آ گئی اچھی طرح؟ تو شاعر کہتا ہے جو شخص نرمی سے بات نہیں مانتا اسے سختی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو شخص نیزے کے نچلے کنارے پر راضی نہیں ہوتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اسے نیزے کے اگلے تیز پھل والے حصے کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، فرما برداری کرنا پڑتی ہے اور اس کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے. بھائی مانا بتلانا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ صلح بہتر چیز ہے، انسان کو صلح پر راضی ہو جانا چاہیے، بات کو جنگ کی طرف نہیں لے جانا چاہیے ورنہ جنگ بڑے بڑوں کو جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے بھائی. وہاں پھر سر جھکانا ہی پڑتا ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ پھر قتل کا خوف ہوتا ہے بھائی، نیزے کا تیز نوکدار پھل اس کے سامنے ہے، اگر وہ فرما برداری نہیں کرے گا تو اسے اب قتل کر دیا جائے گا. جبکہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یوتی العوالی کا یہ معنی نہیں کہ اسے جھکنا پڑتا ہے، معنی یہ ہے کہ اسے پھر جنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جنگ کے اندر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور جب اسے قتل کر دیا گیا تو گویا وہ نیزے کے سامنے جھک گیا، پست ہو گیا، اب مقابلے کی طاقت ہی نہ رہی. تو اطاعت سے کیا مراد ہے؟ قتل مراد ہے یہاں پر بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا اس نے پھر نیزے کی اطاعت کر لی، اب تو مقابلے کی طاقت ہی نہ رہی، ختم ہو چکا. وَمَنْ يَعْصِ أَطْرَافَ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ يُطِيعُ الْحَوَالِي رُكِّبَتْ كُلَّ لَهْذَمِ، اور جو کوئی نیزے کے نچلے کنارے کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو نیزے کے اگلے حصے کی اطاعت کرنا پڑتی ہے، جس کو جوڑا جاتا ہے تیز کاٹنے والے پھل کے ساتھ. اور یاد رکھیے بھائی، یہ جو شاعر زہیر ابن ابی سلمہ کے آخری اشعار شروع ہوئے جن میں وہ اپنے تجربات بیان کر رہا ہے اور قیمتی نصیحتیں کر رہا ہے، یہ اشعار بہت مشہور ہیں اور زبان زد عام ہیں، لوگ ان کو عام مواقع پر بولتے ہیں بھائی، جہاں بھی اس قسم کا موقع آ جائے جو اس شعر کے مطابق ہو وہ شعر وہاں پر پڑھتے ہیں. اور خاص طور پر یہ شعر جو ہے یہ تو ضرب المثل کی طرح ہے، جب کوئی شخص نرمی سے بات نہ مان رہا ہو تو اس موقع پر عرب یہ شعر بولتے ہیں کہ بھائی نرمی سے یہ شخص بات تو نہیں مان رہا لیکن اگر بات جنگ تک گئی تو پھر اس کو جھکنا پڑے گا اور یہ خود اپنے لیے مصیبت اور تکلیف جو ہے وہ کھڑی کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ سارے اشعار عام اشعار عام کلام میں عرب بولتے ہیں جگہ جگہ ضرب المثل کی طرح. بڑی قیمتی باتیں اس نے جمع کی بھائی. تو ہر معاملے میں بے انتہا سختی درست نہیں ہے بھائی. ہاں بعض جگہ کچھ سختی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن حد سے زیادہ سختی نقصان دہ ہے بھائی. وَمَن لَّمْ يَدُدْ عَن حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمْ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ. زَادَ يَدُودُ زَوْدًا کے معنی ہیں ہٹانا، دور کرنا، دفاع کرنا، دفاع کرنا، دور کرنا. حوض، حوض کہتے ہیں پانی کا تالاب، پانی کی جگہ، پانی کا بند وغیرہ جہاں پانی کو روکا جائے. سلاح، سلاح اسلحے کو کہتے ہیں. یحدم، حدم یحدم کے معنی ہیں کسی چیز کو گرانا، توڑنا، اسی کو باب تفعیل میں لے گئے حدم یحدم. تو ایک حرف بڑھ گیا بھائی، دال مشدد ہو گیا، ایک حرف بڑھ گیا، اور حرف بڑھ گئے تو معنی بھی بڑھ گیا. حدم یحدم کا معنی تھا توڑنا اور گرانا، اور حدم یحدم کا معنی ہے پوری طرح توڑ دینا، پوری طرح گرا دینا. وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ، ظَلَمَ يَظْلِمُ کے معنی ظلم کرنا. وَمَن لَّمْ يَدُدْ عَن حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّمُ وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ. اور جو کوئی ہٹاتا نہیں، دور نہیں کرتا، یعنی دشمنوں وغیرہ کو، عن حوضہ، اپنے حوض سے، اپنے پانی کے تالاب سے، بسلاحہ اپنے اسلحے کے ذریعے یحد دمی تو اس کے تالاب کو توڑ دیا جاتا ہے, پوری طرح توڑ دیا جاتا ہے, پوری طرح گرا دیا جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَذُدْ عَن حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّم اور جو کوئی دفاع نہیں کرتا اپنے تالاب کا اپنے اسلحے کے ذریعے اس کے تالاب کو پوری طرح توڑ دیا جاتا ہے, پوری طرح توڑ دیا جاتا ہے. یہاں حوض سے مراد ہے انسان کی عزت اور جان و مال وغیرہ. بھائی حوض سے کیا مراد ہے؟ انسان کی عزت اور جان و مال وغیرہ. بھائی اس کی اپنی ذات. معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنی عزت اور جان و مال کی خود حفاظت کرنا پڑتی ہے, اور جو شخص اپنے حوض کی اسلحے کے ذریعے حفاظت نہیں کرتا یعنی حد سے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے, ہر جگہ عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے, تو لوگ آج کل وہ ایسے شخص کمزور شخص کو پر ہر شخص ظلم کرتا ہے, حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو نقصان پہنچاتا ہے. تو انسان اگر اپنی عزت اور جان و مال کی حفاظت چاہتا ہے تو اسے خود جو ہے اس کی حفاظت کرنا پڑے گی, اور جو اس کو چھیننے کی کوشش کرے یا اس پر حملہ آور ہو اسے خود اسے دور کرنا ہوگا, ہٹانا ہوگا, ورنہ اس طرح دنیا میں زندگی گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا یُظْلَمِ تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے, جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا اس پر ظلم کیا جاتا ہے. جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا, ظلم سے ظلم نہیں مراد, معنی یہ ہے کہ انسان کو اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے خود ڈٹ کر رہنا ہوگا اور خوب روب داب کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارنا پڑے گی, اور لوگوں کے سامنے اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنا ہوگا. لوگوں کو پتا چلے یہ مضبوط طاقتور آدمی ہے, اگر ہم نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ہمیں اس کی طرف سے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وَمَن لَّمْ يَظْلِمِ النَّاسَ جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا یعنی جو لوگوں کے سامنے عاجزی سے رہتا ہے, جھک کر رہتا ہے, بڑی نرمی سے رہتا ہے, بڑا میٹھا بن کر رہتا ہے, یظلمی تو لوگ اس پر کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں. لوگ اس کا سب کچھ چھیننے کی, سب کچھ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر شخص بھیڑیا بن جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بڑا نرم اور بڑا کمزور انسان ہے, لہذا دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کس طرح رہنا پڑے گا؟ بڑے روب قوت روب داد کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ رہنا پڑے گا, اور خود اپنے آپ کو بنا کر لوگوں کے سامنے اپنی قوت کا اظہار کرتے ہوئے رہنا پڑے. جس کا یہ معنی بھی نہیں کہ دوسروں پر ظلم کیا جائے, نہیں بھائی, کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے, لیکن کم از کم دوسروں کو اتنا پتا ہو کہ اگر ہم نے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی کسی بھی طریقے سے تو یہ خاموش نہیں رہے گا, ہمیں جواب کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب وہ لوگ جو بھیڑیا نما لوگ جو ہیں, جو دوسروں کی عزتوں اور مالوں پر حملہ آور ہوتے ہیں, ان کو نقصان پہنچاتے ہیں, اب وہ بھی سنبھل کر رہیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کسی طرح کا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی یہ خاموش نہیں رہے گا, ہمارے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمَن لَّمْ يَذُدْ عَن حَوْضِهِ بِسِلَاحِهِ يُهَدَّم وَمَن لَّا يَظْلِمِ النَّاسَ يُظْلَمِ اور جو کوئی دفاع نہیں کرتا اپنے حوض کا اپنے اسلحے کے ذریعے تو اس کے حوض کو پوری طرح گرا دیا جاتا ہے, اور جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا تو اس پر ظلم کیا جاتا ہے. وَمَن يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ وَمَن لَّمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَمْ يُكَرَّمِ. وَمَن يَغْتَرِبْ اِغْتَرَبَ يَغْتَرِبُ کے معنی ہیں تارک وطن ہونا, تارک وطن ہونا, وطن سے دور ہونا, اپنی قوم سے دور ہونا. يَحْسِبُ گمان کرنا, خیال کرنا. عَدُوٌ دشمن کو کہتے ہیں, صدیق دوست کو کہتے ہیں. ایک ہے صدیق اور ایک ہے صدیق. بھائی صدیق فعیل وزن ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے. صدیق کا معنی ہے بہت سچا, صادق کے اندر مبالغہ ہے صدیق, تو تو اس میں صاد کے نیچے بھی زیر ہے اور دال مشدد ہے اور زیر ہے، جبکہ صدیق دوست کو صدیق کہتے ہیں بھائی، صدیق صدیق یہ بھی صداقت سے ہے، یعنی وہ شخص جو آپ کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے وہ اس کے اندر سچا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں. وَمَن لَمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اپنی ذات کی عزت نہیں کرتا، لم یکرمی، تو اس کی عزت نہیں کی جاتی. وَمَن يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ، اور جو کوئی شخص وطن سے دور ہوتا ہے، يَحْسِبْ عَدُوًّا، تو وہ گمان کرتا ہے دشمن کے بارے میں بھی، صَدِيقَهُ، کہ وہ اس کا دوست ہے. جو شخص وطن سے دور ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے. وجہ اس لیے کہ انسان جب سفر میں ہوتا ہے تو یقیناً تکالیف میں، پریشانیوں میں اور مصیبتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جو راحتیں اور سہولتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں وہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. تو سفر کے اندر انسان تکلیف اور پریشانی میں ہوتا ہے اور وہاں پر اس کو لوگوں کو آزمانے کا موقع کم ملتا ہے، تو وہ اپنے دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر کسی وقت جا کر اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن تھا، میں اس کو آج تک اپنا دوست سمجھتا رہا. تو سفر میں چونکہ تجربات کا اور لوگوں کو آزمانے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ دشمنوں کو بھی کیا سمجھتا رہتا ہے؟ اپنا دوست ہی سمجھتا ہے. وَمَن لَمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اپنی ذات کی عزت نہیں کرتا، لم یکرمی، تو اس کی عزت نہیں کی جاتی. جو شخص خود اپنی عزت نہیں کرتا، دوسرے بھی اس کی عزت نہیں کرتے. بھائی اپنی عزت کرنے کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ جو شخص ادنا اور گھٹیا کام کرتا ہے وہ اپنی عزت خود خراب کر رہا ہے. اللہ نے تو اس کو معزز بنایا ہے، بڑی عزت والا بنایا ہے، اور اسے اپنی خود عزت کرنا پڑے گی، یعنی اپنے آپ کو ادنا اور گھٹیا کاموں سے بچانا پڑے گا. اگر وہ اپنے آپ کو ادنا اور گھٹیا اور بد اخلاقیوں سے اور برائیوں سے نہیں بچائے گا تو گویا وہ اپنی عزت خود ہی خراب کر رہا ہے، وہ اپنی عزت کر ہی نہیں رہا اپنی ذات کی. اور لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ اپنی عزت نہیں کر رہا تو لوگ بھی اس کی عزت نہیں کریں گے، کسی کے سامنے اس کی کوئی قدر باقی نہیں رہے گی. لوگ دیکھیں گے کہ یہ اتنے گھٹیا، اتنے برے افعال کرنے والا آدمی ہے، تو کوئی شخص اس کی عزت نہیں کرے گا. اور یہ لوگوں نے اس کی عزت نہیں خراب کی، اس نے خود اپنی عزت خراب کی. وہ تو معزز تھا، اللہ نے تو اس کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، لیکن اس نے خود ہی ادنا اور گھٹیا کام کیے اور اپنے آپ کو خراب کر دیا. عجیب نصیحت کر رہا ہے شاعر، انسان حیران رہ جاتا ہے بھائی. تو اپنے آپ کو معزز بناؤ بھائی، ادنا کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ بھائی، ادنا کاموں سے بچاؤ. جتنا آپ ادنا کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اتنے ہی آپ معزز ہوتے چلے جائیں گے بھائی. تو اپنی عزت خود بناؤ بھائی، اپنے آپ کو مکرم بناؤ. وَمَن يَغْتَرِبْ يَحْسِبْ عَدُوًّا صَدِيقَهُ وَمَن لَمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَمْ يُكَرَّمِ، اور جو کوئی تارک وطن ہوتا ہے، اپنی قوم سے، اپنے وطن سے دور ہوتا ہے، تو وہ دشمن کو بھی اپنا دوست سمجھتا ہے، اور جو کوئی اپنی ذات کی، اپنے نفس کی عزت خود نہیں کرتا، لم یکرمی، تو اس کی عزت نہیں کی جاتی، یعنی لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے. ومہما تکن عند امرئ من خلیقۃ وان خالها تخفى على الناس تعلمی. امرؤ آدمی بئی، اور امرأۃ عورت. خلیقہ، خلیقہ کہتے ہیں عادت کو بھائی، عادت کو. خالا یا خالو کے معنی ہے خیال کرنا، سمجھنا. ومہما تکن عند امرئ من خلیقۃ، اور جو کوئی بھی کسی آدمی کے پاس، من خلیقۃ، کوئی عادت ہو، جو بھی کسی آدمی کی کوئی عادت ہو. من خلیقۃ، یہ من زائدہ ہے، اور یہ تکن کا فاعل ہے، خلیقۃ یہ کانا تامہ ہے اور ایک کانا ناقصہ ہوتا ہے، جو ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر. اور ایک کانا تامہ ہوتا ہے جہاں صرف فاعل پر بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں دو اسم نہیں چاہیے، یعنی اسم اور خبر نہیں چاہیے. ومہما تکن خلیقتن، ثبت خلیقتن، کوئی بھی عادت کسی کی ہو، عند امرئ، کسی آدمی کے پاس، یعنی کسی آدمی کی، ومہما تکن عند امرئ من خلیقتن، اور جو کوئی بھی کسی آدمی کی کوئی عادت ہو، وان خالہا، اگرچہ وہ اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، ہاں ضمیر راجع ہے خلیقہ کو، وہ اگرچہ اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہے، تخفا علی الناس، کہ وہ لوگوں پر مخفی رہے گی، چھپی رہے گی، تو علمی، اس کو جان لیا جائے گا. اور جو کوئی بھی کسی آدمی کی کوئی عادت ہو، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں پر مخفی رہے گی، لوگوں سے چھپی رہے گی، تو علمی، اس کو جان لیا جائے گا، جان لیا جائے گا. یعنی کسی شخص کی کوئی بھی، کسی میں کوئی اخلاقی خرابی ہو، کوئی بد اخلاقی ہو اور کوئی خرابی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے شاید لوگوں پر چھپی رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے. کسی کے اندر جو بھی بد اخلاقی یا خرابی ہوتی ہے، وہ کچھ عرصے تک تو چھپی رہتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جاتا ہے، لوگ اس کو جان لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالفاظ دیگر یوں کہیے کہ کسی میں کوئی خرابی ہوتی ہے، لوگوں سے چھپاتا پھرتا ہے، تو ایک عرصہ تک تو اللہ اس پر پردے ڈالتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس کی جرت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پردے ہٹا دیتے ہیں اور لوگوں پر اس کو آشکارا فرما دیتے ہیں. جیسے کوئی چوری کر رہا ہے، چوری کی عادت ہے، وہ چوری کرتا رہتا ہے، اللہ پردے ڈالتے رہتے ہیں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب اس کی جرت حد سے بڑھ جاتی ہے، تو اللہ سب لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی برے اخلاق سے، بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بھائی وَمَهْمَا تَكُنَ عِنْدَ امْرِئٍ مِّنْ خَلِيقَةٍ وَإِنْ خَالَهَا تَخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ، اور کسی آدمی کے پاس کوئی بھی ایسی کوئی بھی عادت ہو، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ لوگوں پر چھپی رہے گی، تو علمی، اس کو جان لیا جائے گا، یعنی لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے گا. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.